وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ طالب علموں کے یکجہتی مارچ کے شرکا پر عائد ایف آئی آر کی خبر سے شروع کریں گے, جس پر انسانی حقوق کا بین الاقوامی ادارہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اپنا احتجاج درج کیا ہے. آگے چل کر ہم دادو میں ایک بچی کو سنسار کرنے کا واقعہ, کراچی میں لڑکی کا اغوا, اور آخر میں پاکستان پر بین الاقوامی اداروں کی طرف سے مثبت درجہ بندی پر گفتگو کریں گے. اور ہم زیادہ تر اپنا وقت انسانی حقوق کے معاملات پر گفتگو کریں گے. آپ لوگ اس سیگمنٹ میں, بلکہ دو سیگمنٹس میں شامل ہو کر بات بھی کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789. ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ طلبہ یونینوں کے حوالے سے بعض افراد کے خلاف کرمنل چارجز درج کیے گئے ہیں. اس پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں عوامی جمہوری پارٹی کے سینئر رہنما فاروق طارق, جبکہ سرکاری رہنما افتخار چودھری اور پی ٹی ایم کے سینئر رہنما سید عالم چشتی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو اس حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں ضیاء رحمان.
لاہور کی کینٹ کچہری عدالت نے عالمگیر نامی طالب علم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. پولیس نے عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی جو مسترد کر دی گئی, جبکہ ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا ہے. دوسری جانب سیشن کورٹ لاہور نے مقدمے میں نامزد ملزم عمار علی جان, کامل خان اور فاروق طارق کی عبوری درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. ضمانت ملنے کے بعد ایف سی کالج لاہور کے پروفیسر عمار علی جان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریلی میں حکومت اور ریاستی اداروں کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں کہا, بلکہ حکومتی پالیسیوں پر تنقید ضرور کی ہے جسے ریاست کو دل بڑا کر کے برداشت کرنا چاہیے. مال روڈ پر 29 نومبر کو مختلف طلبہ تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی. ریلی کے شرکا اور منتظمین کے خلاف لاہور کے سول لائنز تھانے کی پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے. مقدمے میں 250 سے 300 نامعلوم افراد بھی شامل ہیں. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ریلی کے شرکا نے حکومتی اور ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر کی ہیں. ریلی میں شریک انسانی حقوق کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن فاروق طارق نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنر پنجاب اور حکومتی وزراء نے خود طلبہ یونین کی بحالی کے لیے اپنے پیغامات دیے, لیکن اب اچانک مارچ کے شرکا کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں.
یہاں اسی مار روڈ پہ دو ہفتے لوگ بیٹھے رہے ہیں, کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ریاستی اداروں کے خلاف. مجھے تو گورنر پنجاب نے خود فون کیا وہیں پہ جب میں وہاں موجود تھا کہ آپ انہیں بتا دیں کہ ہم طلبا کی جو یونینز ہیں ان کو بحالی کے لیے پورا کوشش کریں گے اور ورکرز کے بھی ڈیمانڈز مانگیں گے. لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو میرا خیال میں پھر اس کے بعد انہوں نے ذرا تھوڑا سا پریشر ڈالا ہمارے اوپر. ابھی میری بھی قبل ضمانت ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. آئی آلسو گاٹ بیل بیفور اریسٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی طلبہ یونین کی بحالی کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جامعات مستقبل کی قیادت تیار کرتی ہیں اور طلبہ یونین اس سارے عمل کا لازمی جزو ہیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
جی, اور پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ تینوں مہمان اس وقت لائن پر ہیں, لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں افتخار چودھری سے جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. افتخار چودھری, جس طرح سے رپورٹ میں ہم نے سنا فاروق طارق جو کہ انسانی حقوق کمیشن سے بھی منسلک ہیں, عوامی جمہوری پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ احتجاج کر رہے تھے تو وہ سرکاری پالیسیوں کے خلاف کر رہے تھے, نہ یہ کہ ریاست کے خلاف. اس کے باوجود ان لوگوں کے خلاف بغاوت کا کیس, ایم پی او پریشانی دلوانا, مستقل پریشانی کروانا, یہ تمام جو ہیں وہ چارجز لگائے گئے ہیں. آپ بتائیں گے کیوں؟
جی, سب سے پہلے شکریہ وائس آف امریکہ کہ آپ نے اس بڑے اہم موضوع کو مجھے لیا. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی تحریکیں جو خاص طور پہ ان لوگوں نے شروع کی, نام انہوں نے مقاصد تو بڑے پاک رکھے اور اونچے رکھے کہ بھائی تعلیم سستی ہو اور طلبہ یونین بنے, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ لال لال لہرائے گا اور اس طرح کی جو پاکستان کے اداروں کے خلاف اور فوج کے خلاف اور نام لے کے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو باتیں ہوئیں تو یہ یونین کی بحالی کی نہیں تھی, یہ وطن کے اس چیزوں کو زمروں میں آتی ہیں جو پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا. تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ یہ فوج کے خلاف اور ادارے کے خلاف یہ نعرے لگاتے پھریں اور یہ دشمن ملک کو خوش رکھیں. باقی رہی بات یونینز کی, تو واقعی عمران خان جو ہے چاہتے ہیں کہ یونینز اداروں میں کام کرے, اور یونینز کی تحریک جو ہے یہ ان کے نام نہیں ہونی چاہیے. یونین کی تحریک کے لیے تو اسلامی جمہوری طلبہ آئی ایس ایف بڑے عرصے سے یہ کوششیں کر رہی ہیں, اور ہماری جو انصاف اسٹوڈینٹس فیڈریشن ہے ان کا تو بڑا دہرینہ مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یونین بنے. میں بھی یونین میں تھا 1974 میں, پنجاب اسٹوڈینٹس کاؤنسل کا وائس چیئرمین تھا, اپنے کالج یونین کا پریزیڈنٹ تھا, اور ہمارے ساتھی تھے لیاقت بلوچ, فرید پراچا, جوید ہاشمی, حفیظ خان, یہ سارے لوگ, حفیظ اللہ نیازی, یہ سارے آج پاکستان کی لیڈرشپ میں آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ضیاء الحق دور میں جن کو یہ بھی پتا کہ سیاست کر رہے ہیں اور
آپ کی آواز بالکل ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. اس وقت ہم عوامی جمہوری پارٹی کے سینئر رہنما فاروق طارق کو لیتے ہیں. فاروق طارق, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز کی قیادت کر رہے ہیں لوگ, وہ غالباً سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی اپنے احتجاج کو جوڑ رہے ہیں, جس پر پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہماگیر تحریک بن رہی ہے جو کہ غالباً ریاست کے خلاف ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
اچھا, میرا تعلق جو ہے لاہور لیفٹ فرنٹ سے ہے, اور ہم نے اسٹوڈینٹس کے اس جو مطالبہ ہے اس کی حمایت میں لوگوں میں یکجہتی پیدا کی تھی, لوگوں میں کمپین کی تھی وہ شریک ہوں. میں پورے مارچ میں شریک تھا, میں اس کی تنظیم سازی میں شریک تھا. اس میں کوئی ریاست کے خلاف تو نعرہ نہیں لگا, نہ کوئی اداروں کے خلاف لگا ہے. اسٹوڈینٹ نعرے ضرور لگا رہے تھے, لال لال لہرائے گا, یہ ہمارا ایک پولیٹیکل سلوگن ہے. سلوگن یہ ہے کہ یہ مزدوروں اور کسانوں کی بات ہے, عام لوگوں کی بات ہے, بائیں بازو کی بات ہے, اس پہ تو انہیں سیکھ پانی ہونا چاہیے. اور یہ اسٹوڈنٹ اگر نعرہ لگاتے تو اس سے پہلے تو جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ لگاتے رہے, آئی ایس ایف کے لگاتے رہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو جب یہ لال لال لہرائے کا نعرہ لگنے لگا ہے تو یہ رائٹ ونگ کو کافی اس کا ایشو بنا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ریاست کے خلاف, دیکھیں ریاست تو ان کی اپنی ہے, اکیلے کی نہیں, ہم سب کی ریاست ہے, اور ہم سب جو ہے وہ لا ابائیڈنگ سٹیزن ہیں. پچھلے 12 سال میرے خلاف جمہوری دور میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, آخری مقدمہ مشرف ڈکٹیٹرشپ کے دور میں میرے خلاف ہوا تھا جمہوریت کے لیے آواز بلند کرنے کے الزام میں. اب 12 سال میں نے پیپلز پارٹی پہ شدید تنقید کی, میں نے نون لیگ پہ شدید تنقید کی, ان کی پالیسیوں کے خلاف کرتے ہوئے جلسے جلوس کیے, کبھی ہمارے خلاف مقدمہ نہیں درج ہوا, کیونکہ ہم نے نہ تو کبھی سڑکوں کو بلاک کیا ہے, نہ ہم اس قسم کے کوئی ایڈونچرس نعرے لگاتے تھے. لیکن اب ریاست کے ادارے تھوڑا برداشت کرنا سیکھیں کہ جو لوگ بات کرتے ہیں, تنقیدی رویہ رکھتے ہیں, تنقیدی سوچ رکھتے ہیں, ان کو برداشت کریں, ان کو بھی شہری سمجھیں. ہر بات کا الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے, یہ ریاست کے خلاف ہے. ہم نے یہ بتائیں, یہ ابھی افتخار صاحب بات کر رہے تھے, ہمارے سینئر ساتھی ہیں, انہیں بتائیں, یہ بتائیں کہ کون سا ایک نعرہ وہاں پہ ریاست کے خلاف لگا. وہاں پہ یہ نعرہ ضرور لگا کہ جناب طلبہ یونین بحال کریں, وہاں پہ یہ نعرہ لگا تعلیمی بجٹ جو ہے وہ بڑھایا جائے, کٹوتیاں کم کی جائیں, نجکاری بند کی جائے, اور یہ بھی لگا کہ مزدوروں کی جو کم از کم تنخواہ اس پر امپلیمنٹ کرایا جائے, بٹھا مزدوروں کے جو پورے ریٹ ہیں وہ انہیں ادا کیے جائیں. یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو جمہوری مطالبات ہیں, آئین کے تحت مطالبات ہیں. تو یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اختلافی رائے کو فوری ملک دشمن سرگرمی قرار دینا, یہ کوئی اچھی جمہوری روایت نہیں ہے.
ہمارے ساتھ اس وقت پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے سینئر رہنما سید عالم چشتی بھی ہیں. سید عالم چشتی عالمگیر وزیر جو کہ علی وزیر کے ہیں رشتہ دار, غالباً بھانجے یا بھتیجے ہیں, ان کو 30 نومبر کو اٹھا لیا گیا, ابھی تک غائب ہیں. یہ بتائیے کہ کیا وہ سیاست کر رہے تھے یا طلبہ یونین کی حمایت کر رہے تھے, کیونکہ جس طرح کے چارجز ان کے خلاف لگائے گئے ہیں, بغاوت, ایم پی او وغیرہ, اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی ایم کی سیاست کر رہے تھے.
سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو عالمگیر وزیر ہیں ان کے والد فاروق وزیر تھے شہید. یہ موجودہ دہشت گردی میں ان خفیہ اموات میں سے پہلے انسان تھے جن کا خون بہایا پایا گیا. یہ علی وزیر کے بتیجے ہیں اور علی وزیر کے خاندان میں 13 شہادتیں دی گئیں, کل فیملی میں 17. یہ جب وہاں تقریر کرنے کر رہا تھا, وہ تقریر میں نے سنی ہے, تقریر جو کر رہا تھا وہ تو میں اپنے خیالات پیش کروں گا, آپ اپنے خیالات پیش کریں گی. نیچے اسٹوڈنٹ ہیں, مطالبہ ایک ہی تھا کہ اسٹوڈنٹس بھی بحال کیے جائیں, فیسیں کم کی جائیں, ٹرانسپیرنسی وغیرہ وغیرہ جو چیزیں اچھی ہیں, ہراسمنٹ نہ ہو. اب اس میں ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کو جو وہاں پہلی دفعہ یہ موومنٹ چلی ہے, ان تمام لوگوں میں سے ایک شخص کو اٹھانا, چوز کرنا کہ اس کو ہم نے اٹھانا ہے, وہ تو پریشر اتنا آیا لوگوں کا کہ ان کو پروڈیوس کرنا پڑا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ ان کو عدالت میں پیش کر لیا, ریمانڈ پہ لے لیا ہے, ورنہ وہ تو غائب کر لیتے, کیونکہ ان کے خاندان کے بھی پہلے 13 لوگ اس طرح شہید کیے گئے ہیں. تو یہ جو اسٹوڈینٹس اب اٹھے ہیں, یہ اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جو ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کر ابھی تک 28 سالوں میں ان کو نہیں مل رہا. اب تعلیمی ادارے بنیادی طور پر صرف کاروبار کے ادارے رہ گئے ہیں, یہاں یہ ٹائم بیچتے ہیں, یہاں تعلیم نہیں بیچتے. تو اس حوالے سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس کو اس انداز سے مروڑنا یا توڑنا, اس میں پی ٹی ایم کے ضرور لوگ ہوں گے, اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے, تحریک انصاف کے بھی ہوں گے, جماعت اسلامی کے بھی ہوں گے, اس میں ہر کمیونٹی کے لوگ ہوں گے. تو یہ اکیلی پابندی پی ٹی ایم پر کیوں ہوگی؟
اچھا, آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم کالز لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ تینوں حضرات کو پھر موقع دیں گے. ہمیں کال آئی ہے دیر سے, لیاقت الملک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم نفیسہ بی بی.
وعلیکم السلام.
طلبہ یونین سازی جو ہے یہ طلبہ کی جمہوری اور آئینی حق ہے اور یہ ان کا مطالبہ ہے, اور اگر آپ آج ہم اپنی صوبائی اسمبلیوں میں یا سینٹ میں یا قومی اسمبلیوں میں دیکھیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو 1984 تک اپنے کالجوں یونیورسٹیوں کے اعلیٰ عہدوں پر, یعنی پریزیڈنٹس تھے, نائب پریزیڈنٹس تھے اور جنرل سیکرٹریز تھے. تو یہ وہ نرسریاں تھی جو ہمیں یہ قیادت فراہم کرتی ہے جو
اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یونیورسٹیوں کی جو فیسیں ہیں 38,000 فی سیمسٹر, اسی طرح بی ایس کے 8 سیمسٹر ہے. اگر یہ یونین بحال ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ
آپ کا نقطہ نظر سن لیا,
جو ایجنڈا ہے یہ نفی صاحب بی بی میری یہ بات سنیے, یہ جو لال لال لہرانے کا جو ایجنڈا انہوں نے 35 سال سے اسلامی جمعیت طلبہ اور دیگر تنظیمیں جو ہے وہ یونین بحالی کے لیے وہ تگودو کر رہی ہیں. اب پیپل پارٹی کی بھی حکومت آئی تھی اور پختون پی ایس ایف کی جو ہماری پی ہے وہ ان کی اتحادی تھے, لیکن انہوں نے اپنے دور میں یہ اس کو بحال نہیں کیا. اب جو یہ لال لال لہرائیں گے کا جو ایجنڈا ہے, یہ کس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ اتحاد کر کے اس ملک کے اساسی نظریے کے خلاف ہو.
اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی ہم نے. اور مداخل سے ہمیں کال کیا ہے نظر محمد. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ تو طلباء یونین جو ہے یہ پاکستان کا جو ہے عوام کا جمہوری حق ہے, تو یہ جمہوری حق سے منہ میلنا جو ہے یہ انصاف نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے اور ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی جو ہے یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے.
اچھا,
ایسا نہیں ہونا چاہیے.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. سید حبیب حسین شاہ راولاکوٹ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی سید حبیب حسین شاہ.
جی جی میں بول رہا ہوں راولہ کوٹ سے.
جی بات کیجیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام
ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر لوٹتے ہیں اور آپ لوگ تمام کو موقع دیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
کالر محب علی کھوسو دادو سے لائن پر ہے، جی بات کیجیے۔
السلام علیکم میم۔
وعلیکم السلام۔
تو
جی جی بات کیجیے۔
گوٹ بروڑا ضلع دادو سندھ سے حافظ محب علی کھوسو بات کر رہا ہوں۔
جی جی۔
آج کل ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہو گیا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے حقوق کے لیے جب آواز اٹھاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کی آواز دبائی جاتی ہے۔ کیا یہ سسٹم جمہوریت میں ہوتی ہے؟ کیا یہ لوگوں کو اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے ان کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے؟
شکریہ، آپ کا نقطۂ نظر سن لیا۔ لیا سے محسن علی۔
السلام علیکم نفیسہ بھائی۔
وعلیکم، جی بات کیجیے۔
کیا ٹھیک ہو؟ اچھا ہاں، یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں بی ایس سی کا۔ یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ یونین ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے نا پھر سیاست دان اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا استعمال کریں گے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا حکومت کو بھی پتہ ہے۔
ٹھیک ٹھیک ٹھیک، آپ کی بات سن لی، شکریہ شکریہ۔ اور جلال الدین نے کال کیا ہے ہنگو سے، جی جناب بات کیجیے۔
ہلو،
جی جی بات کیجیے، جلال الدین ہنگو سے۔
بات ہو رہی ہے کہ طلبا یونین کو یہ بحال کرے گا نا؟
جی جی،
یہ یونین جو لوگ کہتے ہیں کہ یونین طلبا یونین بحال کرے، تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بحال کیا جائے۔
اچھا ٹھیک ہے، بہت سارے کالز آ رہی ہیں، لیکن ہم موقع دینا چاہتے ہیں افتخار چودھری کو جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، خود بھی اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں۔ چودھری صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر دائیں بازو کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے تو اس کو قابل قبول سمجھا جائے، لیکن بائیں بازو کے جب افراد اٹھتے ہیں تو ان کے اوپر یہ روک ٹوک کی جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ آگے کا جو نظام ہے وہ انقلابی نظام لانا چاہیں گے۔ یہ بتائیے، تمام طبقوں پر جو ہے وہ ایک انصاف کے ساتھ کام ہونا چاہیے، نہیں؟
جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ دیکھیے یہاں دو چیزیں ہیں، میں بڑی امپورٹنٹ، میرا کارن بھی اسی پہ آ رہا ہے انشاءاللہ کل۔ یہ جو لال لال لہرائے گا جس میں تین لڑکیاں لال دوپٹے پہنے اور لال کپڑے پہنے ہوئے ایک مرد کو ایک ڈاگ کی حیثیت سے اس کو ڈریگ کرتے ہوئے ان کو لے جا رہے ہیں، یہ میسج وہ نہیں ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو سرخ اور ایشیا سب کے نعرے لگتے تھے، یہ چیز کچھ بالکل مختلف ہے۔ لیکن اگر میں اس کو سمجھ بھی لوں کہ یہ تعلیمی طور پہ انقلابی ایک کوشش ہے، اور یہ رشین کمیونزم کی طرف جا رہی ہے یا چائنیز سوشلزم کی طرف جا رہی ہے، تو وہ تو کمیونزم، جیسے مولانا مودودی نے کہا تھا کہ وہ تو خود ماسکو کے اندر اپنی موت مر چکا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کیپٹلزم ہے، یہ تو اب چائنا کے اوپر راج کر چکا ہے۔ اب چائنا کو اگر وہ سائیکلوں والا چائنا دیکھیں تو وہ نہیں ہے، فراری اور میزراٹی کے اوپر براتیں نکلتی ہیں 50-50 گاڑیوں کی۔ چائنا کیپٹلزم میں آ چکا ہے، اور کمیونزم جو ہے وہ مر گیا وہاں پہ روس کے اندر۔ اور یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ چیز اب جو اٹھ رہی ہے، ایکچولی یہ جد و جہد کر رہے ہیں، یہ بھٹا مزدوروں کی بات کر رہے ہیں۔ چلے بڑے مزے کی بات میں نتیجہ آپ کو بتاؤں کہ بھائی یہ کالج کے اسٹوڈینٹس کو بھٹا مزدوروں کے حقوق سے کیا لینا دینا؟ بابا آپ بات کرو اپنی تعلیم کی، ایجوکیشن کی، یونینز کی۔ یونینز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنے وقت میں اسلامی جمعیت طلبہ کے بڑے لیڈر تھے، ہم نے تحریکیں شروع کی، بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں حصہ لیا، تحریک ختم نبوت میں ہمارا بڑا لیڈنگ رول تھا، تحریک نظام مصطفیٰ میں آئے، ہم نے پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی ان کو ٹریک پہ رکھا۔ اور آپ یہ یقین کریں ہمارے لیے بھی بڑی مشکل ہوگی، عمران خان کو پنجاب یونیورسٹی میں مارا ان اسٹوڈینٹس یونین کے لوگوں نے، لیکن ہم اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ جو نرسری ہے طلبا کی وہ تیار ہو، لیڈرشپ تیار ہو۔ میں نے پہلے بھی آپ کے اسی پروگرام میں
ٹھیک ہے
سیگمنٹ میں کہا تھا،
جی جی،
کونے قسم کے لیڈر ہم نے پیدا کیے ہوئے، تو پیسے کے لیے لڑتے ہیں، پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ
इनके ऊपर हम एक कदगन लगाएंगे, कंट्रोल जरूर लगाएंगे।
अच्छा,
बाकी ये बाजवा के खिलाफ नारे, फौज के खिलाफ नारे, ये कहां से है? ये स्पॉन्सर्ड है ये मूवमेंट सारी।
अच्छा,
और इसके ऊपर जाना फिर तफ्तीश में किसी वक्त बात करेंगे।
पीटीएम के सीनियर रहनुमा सैयद आलम चिश्ती, जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे जवाबन?
देखिए जी, कंट्रोल करना अगर यहाँ स्टूडेंट यूनिट को भी हमने शुरू कर दिया तो जिस तरह हमारी मुल्की सियासत कंट्रोल्ड है, कौमी असम्बली कंट्रोल्ड है, वजारतें कंट्रोल्ड है, प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल्ड है, अगर ये कंट्रोल हमें नीचे देना है तो इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की कि बुनियादी तौर पर ये जो मैंने खुद इनसे बात की थी स्टूडेंट्स के लीडर से, देखे ये जो लालो लालो लाल जो बात कर रहे हैं आप, वो अपनी जगह आपको पूरा पूरा हक है एक सोच और एक नजरिया रखने का, लेकिन इनके दो मसले होंगे। एक मसला ये होगा कि इसमें जो इस्लामी जी में तलबा वगैरह है ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप स्टूडेंट्स कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो मैं खुद सियासी कारकुन महसूस कर रहा हूँ कि खुदा ना करे कि एक और प्रॉक्सी वार आए और उस प्रॉक्सी वार में चाइना और अमेरिका की जंग में ये नारे उसका हिस्सा हो, खुदा ना करे, ऐसा है नहीं। लेकिन उसमें चाइना अब कैपिटलिस्ट कंट्री है, इसमें ओपन इकॉनमी है, यहाँ बाकी ममालिक में ये अब इंडस्ट्रिया बना रहा है तो ये सोशलिज्म नहीं है। जहां तक ये बात है कि आप स्टूडेंट्स को पाबंदियां कराओगे, रिस्ट्रिक्शन करा दोगे, जिस तरह चौधरी फवाद ने कहा कि उनका स्टैंड ऑक्सफोर्ड जैसा होना चाहिए, भाई पहले हमें मिनिस्टर भी तो ऑक्सफोर्ड जैसा दो ना। जब खुद चौधरी फवाद साहब बरतानिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर की तरह नहीं है तो मेरे बच्चों को क्यों कहते हैं कि तुम ऑक्सफोर्ड की तरफ बन जाओ? भाई इस कौम के बच्चों पर रहम करो, इनको अपने ख्याल पेश करने दो, अपने हकूक मांग लेने दो, बिल्कुल डिसिप्लिन बनाओ, इखलाकियात का डिसिप्लिन, एथिक्स बनाओ, लेकिन इनको मौका दो स्टूडेंट्स यूनियन का ताकि अपनी फीसें कम कर सकें, अपने सेमेस्टर में नाइंसाफियों को रोक सकें, सेक्शुअल हरासमेंट को रोक सकें, अपने रिक्रिएशन फंड ले सकें ताकि ये वोकल लोग हों, ताकि ये मुल्क में आइंदा की लीडरशिप बना सकें। अब भी पाकिस्तान में जागीरदार, सरमायादार और एटिसोनियन की लीडरशिप है, अगर थोड़ी सी लीडरशिप है तो वो स्टूडेंट्स यूनियन की वो बाकियात है जो मियां इफ्तिखार, सिराज उल हक और जावेद हाशमी की शक्ल में, हसन इकबाल की शक्ल में, या पीपल्स पार्टी के लीडरान की शक्ल में हमें नजर आती है। तो ये अहल होते हैं, काबिल होते हैं, उस वक्त से उनके रिफ्लेक्सेस बनी होती हैं, तो उनको बनने दें, इस मुल्क में प्रॉपर लीडरशिप को पलटने दें। ये नर्सरी, सियासी नर्सरी खत्म मत करें, ये खत्म करोगे तो फिर आप इसी तरह दूध के सामने सजदे लगाते रहोगे।
अच्छा।
कभी भी ये पार्लियामेंट अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट के सीनियर रहनुमा सैयद आलम चिश्ती, उनके साथ है बाएं बाजू के रहनुमा फारूक तारिक, और हमारे साथ है पीटीआई के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार चौधरी जो तालिब इल्म रहनुमा भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है कि दादू में गैरत के नाम पर एक लड़की का कत्ल हुआ है, और गालिबन ये मामला मुतनाज़े भी हो गया है क्योंकि उनके वालिद का कहना है कि उन्हें कत्ल नहीं किया गया, पहाड़ी तोदा गिरने से वो हलाक हुई। साथ साथ हम एक और भी मामले को उठाते हैं कि इतवार की सुबह एक नौजवान लड़की को डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से अगवा किया गया, उनके साथी को गोली मारी गई। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी अयूब शेख ने, कराची में होते हैं, और लीडर एक अखबार है जो ऑनलाइन आता है उसके भी सरबराह हैं। ان کے ساتھ ساتھ ہم لیں گے سی پی ایل سی کے سابق چیف اور سندھ حکومت کے سابق مشیر شرف الدین میمن کو. لیکن آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
سندھ کے ضلع دادو میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کے الزام میں بچی کے والد سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس نے واقعے میں ملوث چار مزید افراد کی تلاش بھی شروع کر دی ہے جو مبینہ طور پر اس واقعے میں ملوث تھے. دوسری جانب بچی کے والد علی بخش نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی بیٹی کی موت پہاڑی تودا گرنے سے ہوئی. تفصیلات کے مطابق واہی پاندی تھانے کی حدود میں کیرتھر پہاڑی سلسلے میں سندھ بلوچستان کی سرحد پر واقع گاؤں شاہی مکان میں 9 سالہ لڑکی گل سما کو مبینہ طور پر کاری قرار دے کر قتل کر دیا گیا. یہ واقعہ 22 نومبر کا بتایا جاتا ہے. ادھر اس واقعے پر وزیر اطلاعات سعید غنی نے کہا ہے کہ یہ ایک سنگین واقعہ ہے اور ملزمان کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. تاہم انہوں نے کہا کہ فی الحال ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ واضح ہو کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے.
فی الوقت جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس جو دو لوگ کسٹڈی میں ہیں، ایک بچی کا والد اور ایک وہ مولوی صاحب جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے، ان کے ذریعے فی الحال جو ہے ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے ہیں.
صوبے میں غیرت کے نام پر قتل کے واقعات عام ہیں، مگر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں کسی کو پتھر مار کر قتل کیا گیا ہو. سماجی ورکرز اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے اس واقعے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. دادو ہی سے تعلق رکھنے والے سماجی ورکر سہیل لنجار نے کہا ہے
کہ ایجوکیشن کے ساتھ بھی ختم کی جا سکتی ہیں یہ چیزیں. جب لوگوں میں ایجوکیشن ہو، لڑکیوں میں بھی ہو اور اس طرح کا ماحول بن جائے.
صوبائی حکومت نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ اگر اس واقعے سے متعلق کوئی مزید شواہد ہوں تو پولیس کو آگاہ کیا جائے. پولیس کو اب تک اس واقعے میں ہونے سے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکے ہیں، جبکہ اسی طرح اس واقعے میں دوسرے فریق کے بارے میں بھی اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے. سندھ پولیس کی حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صوبے بھر میں گزشتہ 2.5 سال کے دوران 279 افراد کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 ماہ کے دوران پیش آنے والے واقعات پر پولیس نے 65 مقدمات درج کیے، جن میں سے بیشتر کی تحقیقات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی، اور اس کی وجوہات پولیس کے تفتیشی نظام میں کمزوریاں بتائی جاتی ہیں. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
اور ہم سینئر صحافی ایوب شیخ سے ابتدا کرتے ہیں. ایوب شیخ، یہ جو واقعہ ہوا ہے دادو کا، غالباً 22 نومبر کو ہوا ہے. بڑی حیرت ہوتی ہے کیونکہ یہ 9 سال کی بچی تھی، اس کو کیوں کر سنسار کیا گیا اگر یہ واقعہ صحیح ہے کہ سنسار کیا بھی گیا؟
اصل بات یہ ہے کہ ابھی سیشن جج نے جو حکم جاری کیا ہے کہ 10 دن کے اندر کس کی قبر کشائی کی جائے، تو اس کے بعد بھی معلوم ہوگا جو اس کے والد کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی تودا گرنے سے وہ ہلاک ہوئی ہیں، یا اس سے معلوم ہوگا کہ وہ سنسار کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ باقی کوئی ایسی گواہی نہیں ہے، کیونکہ میں صرف جیسے آپ کے ثاقب نے رپورٹ دی ہے، یہ سندھ بلوچستان کے سرحد پہ وہ علاقہ ہے جو صرف پہاڑی ہے، اس پہ تعلیم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اور یہ لوگ جو ہے جو ادھر رہتے ہیں وہ مختلف وہاں کے جو جاگیردار ہیں، مختلف جو قبائلی سردار ہیں، ان کے جو شکار شدہ جانور ہوتے ہیں ہرن اور دوسرے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ادھر رکھے جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ گویا ان شکار شدہ جانوروں کی جو حالت ہے اور زندگی ہے وہ 1000 درجہ ان انسانوں سے بہتر ہوتی ہے. اب اس علاقے میں گل سما 9 سال کی بچی ہے، ایک تو اس قبر کشائی سے اس کی ایج کا بھی تعین ہوگا کہ وہ 9 سال کی ہے، 12 سال کی ہے، 15 سال کی ہے. دوسرا، میں آپ کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہاڑی علاقوں میں جہاں قبائلی سسٹم ہے وہاں عام طور پر 12-13 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. جیسے ہی اس بات کا تعین ہوگا کہ اس کی عمر 9 سال نہیں ہے اور 12-13 سال ہے یا اس سے زائد ہے، تو 9 سال کا واقعہ ڈفرینٹ ہو جائے گا اور 12 سال کا واقعہ ڈفرینٹ.
بالکل.
جو الزام ہے قبیلائی سردار یار بھگند رنگ کا بیٹا جو ادھر مسٹر بیبرک ہے، بیبرک رنگ، سارے فیصلے، ساری جو باتیں ہیں، یا مختلف تیل اور گیس کی کمپنیاں ہیں، ان سب سے ڈیل کرنے کا کام آج کل یار بھگند رنگ کے صاحبزادے کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے. لیکن یہ سب کچھ قبر کشائی پہ ہے، اور دادو ضلعے کے لوگ ابھی میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈی سی کے طور پر ایس ایس پی کے طور پر خوش قسمت ہے کہ وہ انسان دوست لوگوں کے ہاں ہے یہ دونوں چارجز ممکن ہے کہ چیزیں باہر آ جائیں.
بالکل صحیح ہے. اور ہم کراچی میں بھی ایک واقعے کی طرف آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دعا منگی ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا. اس پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سٹیزنز پولیس لیزون کمیٹی کے سابق سربراہ اور سندھ حکومت کے سابق مشیر شرف الدین میمن نے. اور میمن صاحب یہ بتائیے کہ اب تک جو خبریں آئی ہیں اس سے واضح نہیں کہ دعا منگی کو کیوں اغوا کیا گیا. کیا یہ یرغمال اس لیے بنائی گئی کہ پیسے چاہیے تھے یرغمالیوں کو یا پھر یہ کوئی ذاتی نوعیت کا معاملہ تھا؟
دیکھیں یہ ہم اتنا ہمارا تجربہ جو سی پی ایل سی میں رہا ہے ذرا ہماری ایکسپرٹیز ہے کڈنیپنگ کیسز کو ڈیل کرنے کی تو اس میں خواتین جو ہے وہ کڈنیپ نہیں ہوتی. ایک اتنے سالوں میں میرے خیال میں 19 سال کی میرا جو ایکسپیرئنس ہے اس میں ایک کیس تھا جس کے اندر ایک لڑکی کو کڈنیپ کیا گیا تھا اور رینسم کے لیے پیسوں کے لیے. اور اس کے علاوہ آج تک جو لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں ان کو کڈنیپنگ جو ہے یہ کڈنیپرز جو ہیں یہ ان کو کڈنیپ نہیں کرتے. ظاہر ہے ان کا زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ ان کے اوپر ہوتا ہے آدمیوں کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس میں بھی جو چیز نظر آ رہی ہے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اگر یا کوئی خواتین جو ہے غائب ہو جاتی ہیں اپنے گھر سے اس طرح کی سچویشن سامنے آتی ہے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس پردہ کوئی نہ کوئی پرسنل کوئی اینیمیٹی ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انوالو ہوتی ہے یا کہیں اور جگہ شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو کوئی پسند اس کی دوسری ہوتی ہے ماں باپ اس کی بات بھی مانتے ہوتے ہیں تو وہ سیلف کڈنیپنگ جو ہے کبھی کبھار وہ خود دکھاتے بھی ہیں کہ وہ سیلف کڈنیپنگ ہے. مگر اب اس میں ظاہر ہے کہ بڑا سیریس میٹر ہے کہ اس میں جس طرح اس کو اٹھایا گیا ہے اس میں فائر بھی ہوئی ہے اس میں جو لڑکا ان کے ساتھ تھا اس کو بھی انہوں نے زخمی کیا ہے. تو اب پتہ نہیں اس کے ظاہر ہے جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے مگر میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے مجھے جو لگتا ہے کہ یہ رینسم کے لیے کڈنیپنگ نہیں ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے اور وہ بیک گراؤنڈ جو ہے آپ کا بالکل سامنے آئے گا. رینسم کے لیے نہیں ہے کڈنیپنگ ظاہر ہوئی ہے اور اس کو سالو کرنا جو ہے اس کو حل کرنا جو ہے پولیس کا کام ہے اور جس طرح کی وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. اس میں یقین پہ صرف بنیادی بات ایک بتا دوں کہ پولیس جب ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ سینسیٹائز نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے. زیادہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اوپنلی ماں باپ جو ہیں یا ان کے فرینڈز ہیں لڑکی کے خاص طور پہ وہ اوپنلی شیئر نہیں کرتے ہیں چیزوں کو. تو اس میں یہ سی پی ایل سی جو بنی تھی بنیاد اس کی یہی تھی کہ وہاں پر جو فیملیز ہیں جو ان کے دوست ہیں اور لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں بڑے اوپنلی وہ آ کے اپنی بات کرتے ہیں اس لیے ان کو ڈر نہیں لگتا ان کو. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب پولیس ان کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے لوگوں کو اٹھانا شروع کرتی ہے یا بلاتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے تو لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ سامنے نہیں آتے اپنی اپنا جو بھی ریورجن ہے یا کوئی اپنی جو ان کا کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. تو سی پی ایل سی کا میں سمجھتا ہوں ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس کو یوز کیا جا سکتا تھا. وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا نہ نیوز میں ہمیں دیکھا ہے نہ ہم نے میڈیا میں دیکھا ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ایڈریس کیا جائے پراپرلی تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو پولیس کے سامنے نہیں آ سکتی. یہ ایک چیز ہے اس میں
جی بالکل
اس طرح ڈیل کیا جائے.
ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ایوب شیخ ہیں. ایوب شیخ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر غالباً اس لڑکی دعا منگی پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ کس حد تک منفی ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کی ذاتی کیا حالات ہے جس کی وجہ سے وہ اغوا کی گئی. دیگر یہ کہ ان کے ساتھی کو بھی تو گولی مارا گیا ہے.
نہیں بالکل
جی میں ایوب شیخ کی طرف جی 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 بتائیے.
سی پی ایل سی صاحب جو شرف صاحب نے باتیں کی ہیں وہ عموماً عام طور پر اور بحثیت مجموعی اسی طرح ہوتی ہے لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے ایک تو سماجی پہلو ہے دوسرے ذاتی پہلو ہے. ذاتی پہلو تو اس طرح ہے کہ بندے آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں گن ہے وہ حارث سومرو کو بالکل چہرے میں ہی بھی گولی مارتے ہیں اور اس گولی مارنے کا صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ وہ قتل ہو جائے یا کم از کم اس لائق ہو جائے کہ کہیں بھی باقی گواہی نہ بچے. جو اس کے ساتھی ہے دعا بنگی, وہ امریکن ریٹرن ہے اور اس کو وہ لے کے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا موٹیو اگر تاوان نہیں ہے تو پھر بھی وہ کڈنیپنگ ہے, اگر موٹیو تاوان ہے پھر بھی کڈنیپنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو کیس ہیں, ایک قتل کا کیس ہے جو کریٹیکل کنڈیشن میں حارث سومرو ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان ہے, دوسرا اس لڑکی کی کڈنیپنگ کا معاملہ ہے. موٹیو بعد میں آتا ہے. ابھی میں نے جو پولیس سے پوچھا ہے تو وہ جو لوگ ہیں ان کو اغوا کرنے والے وہ اب یہاں سے صوبہ سندھ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں اور پولیس کی اسپیشل فورس اور رینجرز ان کے ساتھ آج رات نکل جائے گی ان بندوں کو گرفتار کرنے, اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے, کیونکہ ان بندوں کے حوالے سے ان کو ساری انفارمیشن ملی ہے کہ جو دعا منگی کو کڈنیپ کرنے والے اور حارث کو پر قاتلانہ حملے کرنے والے کون کون ہیں.
تو کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کیا تاوان کا معاملہ تھا یا کوئی اور چیز ہے؟
دیکھیں کل رات کو دیر سے آئی جی سنگھ کا ایک پریس اسٹیٹمنٹ آیا کہ 9 mm سے حارث سومرو کی گولی چلی ہے اور پہلے خون نہیں مل رہے تھے, اب وہ خون ملے. میں سمجھتا ہوں کہ فورنسک کے میڈیسن میں ہمیں جس طرح پڑھایا بھی جاتا تھا تو اس جورس کے حوالے سے یہی خون جو ہے وہ اٹیکرس تک اور اسائلنس تک جو ہے وہ پہنچنے میں مددگار ثابت ہوا ہے. دوسرا اس جو لڑکی ہے اس کے جو باقی دوست ہیں یا اس کے باقی جو پیرنٹس ہیں انہوں نے جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس میں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہمارا ان سے حارث والوں سے تعلقات ہے, لیکن وہ جو اغوا کنندہ ہے اغوا کرنے والے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کچھ تھریٹس جو ہے وہ ہماری اس بیٹی کو ملی ہیں اور ان تھریٹس کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اور پولیس نے ابھی کنفرم بھی کیا ہے کہ کون کون سے بندے ہیں اور تاحال وہ ان کڈنیپرز کے حوالے سے یہ ان کو نام باپ ان کا پتہ وہ سب جو ہے, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ صوبہ سندھ سے باہر نکل گئے لیکن وہ مختلف بین الصوبائی جو پولیس کا آپریشن ہے اس کے اس نرگے میں ہے اور جلدی قابو ہو جائیں گے.
شرف الدین میمن, آپ بتائیے, پچھلے دنوں بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا جو کہ وہ اور ان کے ساتھی جو پولیس کے آگے رکے نہیں تھے ان پر فائر کیا گیا اور اس نوجوان لڑکے کو ہلاک کر دیا گیا. اب غالباً ان کا خاندان بھی کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج کی جائے, لیکن نظر آ رہا ہے کہ کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوگا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ پولیس جس طرح سے فائرنگ کرتی ہیں عام سویلینز پر, اس پر کوئی شور نہیں اٹھنا چاہیے؟
بالکل اٹھنا چاہیے, یہ تو بہت بڑا بلنڈر میرے سامنے پولیس کی طرف سے ہوا ہے, اور یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ پولیس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جب ہم نے, یہ پہلی سچویشن نہیں ہے, یہ پہلے بھی دو چار ایسے واقعات ہو چکے ہیں صرف سندھ میں نہیں بلکہ پنجاب میں اور دوسری جگہوں پر بھی ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جس طرح یہ سچویشن ہینڈل کرتی ہے تو اس میں پھر اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں. جب فائرنگ کرتی ہے تو اس میں نہ ان کے پاس کنفرم انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ کون اس میں بیٹھے ہیں, سسپیکٹ کون ہے, اور وہ صرف انہوں نے گاڑی بگائی ہے. دیکھیں یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے بڑے بڑے شہروں کا, کراچی کے خاص طور پہ میں بات کروں گا, کہ پولیس اگر آپ کو ایک لڑکا یا لڑکی گاڑی میں جا رہے ہیں وہ کوئی بھی ہوں, وہ آپس میں فرینڈز ہوں کوئی بھی ہوں, اور یا لڑکے جا رہے ہوں ان کو اگر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں پولیس سے, اگر وہ گاڑی اس جگہ سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو روکنے کا طریقہ ہوتا ہے, ان کی کیپیسٹی ہونی چاہیے تو اس کو گاڑی کو کیسے روکا جائے, اس کو نیچے ٹائر کے اوپر فائر کیا جائے, اور ان کے پاس ویپن جو ہیں وہ ہینڈلنگ ویپن ہینڈلنگ ان کے پاس ہے نہیں, بڑے ویپنز ان کے پاس ہیں, چھوٹے ویپن جو ہیں وہ پتہ نہیں ڈیل کرتے ہیں اس وقت نہیں کرتے, تو اس وقت جو فائر کرتے ہیں تو ان کی جو بھی ایونٹس کی تو لگتا ہے جا کے اور اس طرح کی اموات ہوتی ہیں. تو مس ہینڈلنگ پولیس کے ہینڈ پہ ڈیفینیٹلی ہے, ان کو سسپینڈ تو کر دیا گیا ہے, مگر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بہت ضرورت ہے اور پولیس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ گاڑی اگر کوئی اگر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, نہ انہوں نے آپ کو فائر کیا ہے, نہ آپ نے اس ان کے پاس ویپن دیکھا ہے, اور اگر وہ بھاگنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کی گاڑی پہ فائرنگ اس طرح فائرنگ کریں کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے. تو ظاہر ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کی طرف سے بہت بڑا ایک بلنڈر ہے, اور یہ چیز انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے, اور ان کے خلاف میرے خیال میں ڈپارٹمنٹل ایکشنز تو ہو ہی رہے ہیں, مگر اس کو جو بنیادی جو چیز ہے وہ ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ ان کو پراپر ٹریننگ ملنی چاہیے. تو جب تک ان کے پاس پولیس کے پاس ٹریننگ نہیں ہوگی پراپر طریقے سے, تو ان چیزوں کو وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. جو پہلا واقعہ کی جو بات آپ نے کی, ظاہر ہے اس میں سیل فون ہے, اس میں سائنٹیفک لائن سے وہ کام کر رہے ہوں گے, بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, مگر پولیس کی کیپیسٹی کی کمی جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے ان چیزوں میں.
ہم کچھ کالز لے رہے ہیں اس موقع پہ, اور اگر ہمارے مہمانوں سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یقیناً کر سکتے ہیں. محسن علی لیا سے, جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی جی ہاں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پولیس تشدد کے ویسے یہ واقعی افسوس کن انسانی حقوق کا یہ جو ہے نا بہت بڑا معاملہ ہے, اور پولیس تشدد کے بہت بڑے واقعات ہوتے ہیں. ہمارے یہاں گاؤں میں ایک واقعہ ہوا تھا, وہ سٹی ڈی پولیس میں ہوتا ہے, اس نے جو اس کے تھوڑا سا معمولی سا جھگڑا ہوا, اس نے ایک بیچارے کو پکڑوا کر اتنا اس کو مارا, اتنا جو ہے نا لوگ وہ گرفتار
جی, یہ تو پورے ملک میں ہو رہے ہیں ظلم, بے تحاشا ظلم, بالکل
مسئلہ ہے.
راولپنڈی سے محمد افضال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بول رہا ہوں, ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ میں راولپنڈی سے اگر کلر سیزن چلا ہے, اچھا آپ جو ہے پولیس والے نے گاڑی روکی ہے, لڑکا رک کر واپس جا رہا تھا, پولیس والے کی طرف گولی ماری ہے, لڑکی کو مطلب مار دیا ہے. ابھی جانچ کر رہے ہیں لوگ, کیس سن نہیں رہا ہے کہ پولیس ہماری کیا کر رہی ہے.
صحیح. راولا کوٹ سے سید حبیب حسین شاہ. جی جناب.
بہت ہی افسوسناک ہیں واقعات ہیں. آج وسط اللہ صاحب کا یہ ان معاملات پہ مضمون بھی تھا, ایک آرٹیکل بھی تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے ہی نہیں. یہ جو پولیس کیا کوئی قانون اگر ہو تو یہ اتنی کھلی چھٹی کہ ان بچوں کو یا لوگوں کو اس طرح قتل کیا جائے. اور آپ دیکھیں کہ ساہیوال میں وہ سارے لوگوں کو قتل کیا پولیس نے, دو معصوم بچے تھے, 39 اس کے گواہ تھے, اور وہ پولیس سے ڈر کے تو عدالت میں جا کے سارے گواہ چپ ہو گئے, یہ ہم نے واقعہ نہیں دیکھا. تو یہ تو اتنی درندگی ہے, یہ تو جنگل کا قانون ہے, یہ تو رونا آتا ہے. یہ تو آپ وہاں, میں بڑا خوش ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کے واقعات بیان کر رہے ہیں, لیکن ہم تو سن کے روتے ہیں. یہ تو بہت ہی المی ہے نا,
یہاں بھی واقعات ہوتے ہیں. باہر کیف. اٹک سے فتح محمد. جی
جی باجی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فتح محمد بول رہا ہوں.
جی جی بات کیجیے.
جی باجی گزارش یہ ہے کہ میں فتح محمد ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ پولیس کے ظلم کے متعلق میرے پاس اتنا تو دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ اگر کوئی انسان پاکستان کا مجھ سے وہ ریکارڈ طلب کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ یار اتنا ظلم پولیس پاکستان میں کر رہی ہے.
بڑی اچھی بات کی. میاں والی سے عزیز.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے تو میری پہلی جب کال لگی ہے آپ کے پروگرام میں, میں کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سنتا ہوں, بہت اچھا ہے. تو یہ جو پولیس کے واقعات ہوتے ہیں میاں والی میں, ہمارے پاس ایک ڈی پی آئے تھے سرفراز, تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پورے پاکستان میں ایسے ہی ایماندار افراد کو بھیجے. تو یہ پولیس کے جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ کچھ حکومت اور کچھ پولیس کی نالائکی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جی
بالکل یہی بات کہہ رہے تھے شرف الدین میمن صاحب کی, ٹریننگ کی بڑی سخت ضرورت ہے. ایک اور کالر ہیں لنڈی کوٹل سے, اختر حسین شینواری.
السلام علیکم میڈم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ پولیس کا انسانی حقوق تو چھوڑ دو, یہ تو جنگل کی طرح جس طرح جانور نہیں ہوتا ہے اس طرح یہ ہمارے عوام کے ساتھ سلوک کرتا ہے. और यही वो जो ये वाला जज वगैरह ये क्या उसको बोलता है वकील, और जब ये सारे इसके साथ मिलता है, जब कोई केस उधर जाता है कचहरी में ना, तो ये सब उधर पैसा लेता है और एक दूसरे के साथ लड़ता है। मैंने देखा है कि पुलिस और वकीलों ने एक दूसरे का ग्रहबान भी एक दूसरे को पकड़ा था कि किसी केस में उसका हिसाब किताब में कोई फर्क आया था। ये सब इसके इससे ज्यादा है, ये
बड़े 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 वाकयात हैं लोगों के पास।
हमारा मुल्क का कानून है, कोई पूछने वाले नहीं।
इस मोड़ पे हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतने सब्र से हमारे कॉलर्स को भी सुना। हमारे साथ थे सीनियर सहाफी और सियासी तज्ज़ियाकार अयूब शेख, जबकि सीपीएलसी के साबिक चीफ और सिंध हुकूमत के साबिक मुशीर शरफुद्दीन मेमन भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहांरंग सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू निस्बतन बेहतर है पाकिस्तान के लिए कि जो एक बैन अल-अक़वामी इदारा है मूडी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की मईशत मनफी से मुस्तहकम होती जा रही है। इस पर हम मुआशियात के माहिर और बैंकिंग शोबे के माहिर शाहिद हसन सिद्दीकी को सुनेंगे, जबकि यहां से हमारे साथ हैं IMF के साथ मुंसलिक साबिक अफसर डॉक्टर जुबैर इकबाल। लेकिन आइए इस हवाले से आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं। अली फुरकान ने ये रिपोर्ट तैयार की थी कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मुआशी पस मंज़र है वो बेहतर होता जा रहा है कि मनफी से इस वक्त मुस्तहकम हो गया है। इस पर बात करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे मेहमान जो कि इस मामले पर काफ़ी अच्छी और गहरी नज़र रखते हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट अली फुरकान की।
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान में मकामी और गैर मुल्की करंसी और गैर महफूज कर्जों की दर्जाबंदी B3 और आउटलुक को मनफी से मुस्तहकम कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आउटलुक में ये बेहतरी अदायगियों में तवाजुन, पॉलिसी एडजस्टमेंट की हमायत और करंसी की लचक के बायस सामने आई है। मूडीज ने कहा है कि माजी में रुपया कमजोर होने से कर्जों का बोझ बढ़ गया था। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर इस रिपोर्ट के हवाले से कहा कि मूडीज ने पाकिस्तान का माशी आउटलुक मनफी से बदलकर मुस्तहकम किया और क्रेडिट रेटिंग की B3 के तौर पर नए सिरे से तस्दीक की है। साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद कहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे की जायजा रिपोर्ट के बाद मूडीज का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इस्तेहकाम करार देना नागुजीर अमल है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी क्रेडिट रेटिंग इदारे की रिपोर्ट साबित करती है कि पाकिस्तान की मईशत सीधी सिमत सफर कर रही है और हमें इस्तेहकाम के साथ इसी सिमत में सफर जारी रखना होगा।
ये तमाम अनासिर जो है मिलके फिर ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें ग्रोथ का अमल शुरू, क्योंकि देखिए ग्रोथ असल चीज है। ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ, मतलब यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों में एतमाद पैदा होगा इस चीज से।
माहिर मईशत कैसर बंगाली कहते हैं कि मूडीज मईशत के अमूमी इशारियों को देखते हुए दर्जा बंदी करता है और मईशत के वो पहलू जो अहम तो हैं लेकिन बज़ाहिर नुमाया नहीं, इन पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती।
मूडीज की जो रेटिंग्स होती है ये सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि अगर आप बॉन्ड फ्लोट कर रहे हैं या बाहर से कर्जे ले रहे हैं तो थोड़े आपको टर्म्स बेहतर मिल जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए हमें मूडीज या इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, ये इरेलेवेंट है पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से।
आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रवां बरस फरवरी में पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया था और अंदेशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत वाली सूरतेहाल की तरफ जा सकता है। अली फुरकान, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
اور ہم آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال سے ابتدا کرتے ہیں جو واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر زبیر, آپ کے خیال میں یہ جو موڈیز کی رپورٹ آئی ہے جو پاکستان کو منفی سے مستحکم قرار دیتی ہے, یہ پاکستان کے لیے کتنا خوش آئین ہے؟
یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے پروگرامز کیے جاتے ہیں اور ایڈجسٹمنٹ شروع کی جاتی ہے تو اس میں دو یا تین فیزز ہوتے ہیں. پہلا فیز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ڈیوریشن ہے اس کو روکتے ہیں, اس کے بعد سٹیبلائز کرتے ہیں, پھر تیسرا سٹیج آتا ہے یا دوبارہ گروتھ ریسٹور کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹیپ ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پالیسیز چلائی جا رہی ہیں ان کا پازیٹیو اثر ہو رہا ہے اور اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ بہت اہم اسٹیپ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نہ تو یہ کہ صرف دنیا جو ہے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس علاقے میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور دوسری سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اپنے پالیسی میکر جو ہیں اور اپنی جو اکانومی کے جو ایکٹرز ہیں, بزنس مین ان سے لے لیجیے, ان کو ایک قسم کی تقویت پہنچتی ہے اور یقیناً اس کے بیسس پر وہ اپنے فیصلے آگے بڑھا سکتے ہیں. یاد ہے کہ اس کا ایک بڑا عام سیاسی اثر یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسیز لی جا رہی ہیں جو کہ ضروری ہیں اور جس کے خلاف یقیناً طور پہ سیاسی قسم کی مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں, لیکن یاد رہے کہ یہ پالیسیز جو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو اب زیادہ تقویت ملے گی اور گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک قسم کی سپورٹ حاصل ہوگی جس کے بیسس پر وہ آگے بڑھ سکیں گے.
ہم بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صدیقی, آپ بتائیے, یہ موڈیز کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ معیشت کو اس کی وجہ سے کتنی تقویت ملے گی؟
مجھے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ معیشت کا جو آؤٹ لک ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ مستحکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 جولائی 2019 کو آئی ایم ایف نے ہمارا قرضہ منظور کیا تھا. اس کا بنیادی نقطہ تھا اسٹیبلائزیشن ناؤ گروتھ لیٹر, یعنی آپ معیشت کو استحکام دیں اور معیشت کی شرنمو کو قربان کرنا پڑتا ہے تو کر دیجئے, وہ بعد میں دیکھا جائے گا. یہ 1988 سے جتنے پروگرام آئے ہیں اس پہ یہ نقطہ رہا ہے. 1993 سے اب تک 5 پروگرام آ چکے ہیں, یہ 6ٹا پروگرام ہے. 5 پروگرام میں آئی ایم ایف کا اس سے ملنے کے بعد ہماری معیشت کو آؤٹ لک جو ہے اس کو مستحکم کیا گیا تھا, لیکن جب بھی حکومت بدلی بحران آ گیا اور ہمیں دوبارہ پھر آئی ایم ایف کے پاس 5 مرتبہ جانا پڑا 93 سے اب تک. یہ بات بالکل صحیح ہے, تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ جاری حسابات کا جو خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ, وہ آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے کے بعد جو 4 مہینے ہیں اس میں 73% کمی ہو گئی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے بالکل کھل کے جو چیلنجز اور خطرات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزلٹس ہیں وہ بہت کم ہیں. اگر میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں کہ ستمبر 2018 سے ستمبر 2019 تک ہمارے جو ریزلٹس ہیں اس میں 1.5 ارب ڈالر کی کمی ہوئی, لیکن اسی مدت میں جو ایکسٹرنل لونز ہیں اس میں 10.8 ارب کا اضافہ ہو گیا. تو یہ تو جھٹکا لگا ہے تقریباً 12 ارب سے زیادہ کا, لیکن مستقبل میں جو آؤٹ لک ہے اس کو انہوں نے کہا ہے. باقی چیلنجز کی بات آگے انہوں نے ایکسپلین کر دی کہ معیشت کی شرنمو 2 سال تک سست رہے گی, بجٹ خزانہ 2 سال تک اونچا رہے گا, اور تو یہ چیزیں انہوں نے کھل کے آگے چل کے اپنے رپورٹ میں بتا دی ہیں.
اچھا, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, اس اہم موضوع کو یہاں ہی ختم کرتے ہیں اور آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے معاشیات کے ماہر اور بینکنگ کے شعبے سے منسلک شاہد حسن صدیقی, جبکہ آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کی انجینئر تھیں ناشوان کالے, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اس سال 1 دسمبر کو ایڈز کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے 31ویں عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ تاہم اب جبکہ دنیا بھر میں شرح زندگی، علاج اور دیکھ بھال تک رسائی کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے نے یہ تشویشناک خبر دی ہے کہ دنیا بھر میں ہر روز 300 سے زیادہ بچے ایڈز سے منسلک وجوہات سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی انیتا پاول نے کچھ ایسے نوجوانوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے بچپن سے اس بیماری کا مقابلہ کر کے اس پر قابو پایا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ جین مباسا اس وقت صرف 9 سال کی تھی جب اسے اپنی بیمار ماں سے الگ کر دیا گیا تھا اور یہاں جوہانسبرگ کے اسپتال میں لایا گیا تھا۔ اس وقت جنوبی افریقہ کا صحت کا نظام اس وبا کے بارے میں سختی سے انکار کر رہا تھا اور عالمی سطح پر ایڈز سے مرنے والوں کی تعداد آج سے 3 گنا زیادہ تھی۔ اسپیرو ویلج کے ایڈز کے مرکز میں جین کے آنے سے پہلے یہاں ہر ہفتے لگ بھگ 9 بچے اور کل 7,000 سے زیادہ بچے لقمہ اجل بن چکے تھے۔ مباسا بیمار، کمزور اور تنہا تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ بھی مرنے والے انہی بچوں میں سے ایک ہوگی۔ میں بہت بیمار تھی اس حد تک کہ مجھے صرف موت ہی سکون دے سکتی تھی، اس لیے جب میں 14 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ مجھے کیا بیماری لاحق ہے اور یہ کہ میں اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوئی ہوں اور مجھے اسے قبول کرنا ہوگا اور مجھے اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہوگا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ آج وہ 22 سال کی ہے، اپنا علاج کر رہی ہے اور صحت مند ہے۔ اس ہسپتال میں 2003 سے ایڈز سے منسلک وجوہات سے صرف 1 بچہ ہلاک ہوا ہے، لیکن اس سال جیسا کہ یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دنیا بھر میں ہر ماہ 320 بچے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تشویشناک تعداد ہے کیونکہ اگر مرض کو شروع ہی میں پکڑ لیا جائے اور شروع ہی میں علاج ہو جائے تو ایچ آئی وی پازیٹیو کے مریض زیادہ عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں اور صحت مند زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ یونیسیف کی ڈاکٹر چیو لو کہتی ہیں،
چلڈرن آر فالنگ بیہائنڈ دی ٹریٹمنٹ ڈرائیو گلوبلی،
عالمی سطح پر علاج کی مہم تمام بچوں کو علاج فراہم نہیں کر پا رہی، اور آج ہم لگ بھگ 54% بچوں کے لیے علاج تک رسائی کی بات کر رہے ہیں۔ بیمار بچوں میں سے تقریباً نصف کو علاج تک رسائی میسر ہے۔ عمر کے اس گروپ میں شرح اموات ابھی تک بلند ہے، لیکن یہ پہلو بھی موجود ہے کہ اگر آپ بالغ افراد کا علاج کر رہے ہیں تو ہم جس طریقے سے ان کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر بالغ شخص سے جو درحقیقت علاج تک رسائی حاصل کر رہا ہے، کیا ہم بچوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نمپو ملیلو موڈن سیلا جوہانسبرگ میں ایچ آئی وی اور ایڈز پر مرکوز صحت کی دیکھ بھال کے ایک ادارے اروم انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دوا سے آگے تک کا معاملہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اصل صورتحال کا پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کو ایچ آئی وی پازیٹیو ہے تو پھر آپ مر جائیں گے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ نہیں مریں گے۔ 20 سالہ جوہانا مگوٹسی جو اس وائرس کے ساتھ پیدا ہوئی تھیں اور جنہیں اس مرکز میں اس وقت لا کر چھوڑ دیا گیا تھا جب وہ ایک بچی ہی تھیں، کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کے سفر میں دوسرے بچے بھی اہم تھے۔
They made me understand that it's not the end of the world when you drink medication.
انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ اگر آپ دوا پیتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ درحقیقت مجھے ہر روز یاد دلاتے تھے کہ میں گولیاں کھاؤں۔ انہوں نے مجھے ایچ آئی وی اور ایڈز کے بارے میں اپنے تجربات بتائے۔ میرے لیے یہ کوئی پریشان کن بات نہیں تھی، کیونکہ یہ جان کر کہ وہ دوائیں لے رہے ہیں اور ابھی تک صحت مند ہیں، میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے۔ مگوٹسی اب ایک نرس بننا چاہتی ہے، اور مباسا اس مرکز کے بورڈ کی رکن ہے جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اس کا آخری گھر ہوگا۔ دونوں یہ جانتی ہیں کہ ماں سے بچے کو منتقل ہونے والے اس وائرس کو اب روکا جا سکتا ہے۔ مباسا کہتی ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ کسی دن اس کے بھی بچے ہوں۔ تاہم اس کا کہنا ہے کہ اسے اپنی شدید بیماری نے جس نفسیاتی صدمے سے دوچار کیا ہے اس کی وجہ سے وہ ماں بننے سے بچنا چاہتی ہے، لیکن اسے بچوں سے محبت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ماضی میں واپس جا سکتی اور اپنے آپ سے بات کر سکتی۔ مجھے 9 سالہ جین پر فخر ہے، کیونکہ اسے یہ قبول کرنا تھا کہ یہی حقیقت ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں خوابوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ میرے کچھ خواب ہیں اور میں نے خود کو یقین دلا دیا ہے کہ ایچ آئی وی اور ایڈز مجھ سے ان خوابوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اس کی بجائے وہ ان بچوں سے جو یہاں مسلسل آتے رہتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ وہ لمبی عمر کے ساتھ صحت مند زندگیاں گزارنے کی توقع رکھیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔